نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وزرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، اور ادھر آ جاؤ، اب گردن نہ جھکانا، اب دیکھتے رہیے گا. آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ، دیکھو مسکراہٹ دیکھو. تو میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے مرشد مثنوی شریف ماہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کرتے ہیں، تو میرے شیخ نے مثال دی اور فرمایا کہ اگر جو تیر ہے وہ کروڑوں روپے کا ہو، تیر کروڑوں روپے کا ہو، خود اڑ سکتا ہے؟ تیر اگر کروڑوں روپے کا ہے، سونے کا ہے، اور اس میں ہیرے بھی جڑے ہوئے ہیں، موتی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ تیر خود اڑ سکتا ہے؟ اس کو اڑانے کے لیے کمان چاہیے. یہ مولانا کا مضمون ہے جو میرے مرشد نے بیان کرنا ہے. لہذا کیا فرمایا کہ پیر باشد، ماں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں، پیر باشد نردبان آسمان، پیر باشد نردبان آسمان. یہ جو پیر ہے، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ نردبان، نردبان کہتے ہیں سیڑھی کو، اور آسمان سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے، یہ باب محاورہ ہے. یعنی پیر جو ہے، اللہ والے جو ہیں، وہ آسمان تک یعنی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ اور سیڑھی ہے. اللہ والے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور سیڑھی ہے. وہ کون؟ اللہ والے. پیر باشد نردبان آسمان، یہ آسمان کی سیڑھی ہے. یہ جو اللہ والے ہیں، یہ آسمان کی سیڑھی ہیں. جیسے سیڑھی پہ چڑھتا ہے انسان، اپنی مطلوبہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ والے جو ہیں، اگر کوئی اللہ والوں کا دامن پکڑ لے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا، یعنی اس کو اللہ تعالی کی ذات حاصل ہو جائے گی اس دنیا میں. کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے معنی ہم موت بھی لیتے، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اللہ والا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کاملہ حاصل ہو جائے گی. پیر باشد نردبان آسمان، یہ پیر جو ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ والے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. پھر آگے ماں رومی جن نے یہ دعویٰ فرمایا، پھر اس دعوے کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب مثال دی. ادھر بیٹھو، اور اس دعوے کو سمجھانے کے لیے عجیب مثال دی کہ یہ سمجھایا نا کہ بھائی پیر جو ہے وہ اللہ والے جو ہیں، یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اور سیڑھی ہیں اللہ والے. پھر آگے یہ دعویٰ ماہر رومی نے یہ دعویٰ فرمایا، یہ دعویٰ ہے، پھر اس کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب مثال دی. پھر کیا مثال دیا وہ سنیے. فرماتے تیر پرا اس کے گردن، یہ تیر جو ہے وہ اڑتا کیسے؟ پیچھے مصرع مکمل نہیں ہے, ابھی مصرع نامکمل ہے, ابھی اس کا جواب نہیں دیا, ابھی یہ مصرع نامکمل ہے. تیر پرا اس کے گردن, یہ تیر جو اڑتا کیسے ہوا میں, کہ گردن کیسے اڑتا ہے, یہ فرماتے ہیں. اب اسی مصرع میں جواب دیا, اس کما تیر پرا اس کے گردن اس کما, کہ تیر کیسے اڑتا ہے, وہ کمان سے اڑتا ہے. تو جس طرح سے تیر کمان کے ذریعے سے اڑتا ہے, اب تیر ہے, اب دیکھیں میرے شیخ نے کیا فرمایا, اب ایک تیر سونے کا ہے اور اس میں ہیرے جڑے ہوئے موتی لگے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے کا تیر ہے لیکن خود نہیں اڑ سکتا, خود نہیں اڑ سکتا جب تک کمان میں نہ آ جائے. اور کمان وہ کمان 50 روپے 100 روپے 500 روپے کی ہے اور تیر کروڑوں روپے کا, لیکن جب کمان میں آئے گا تو وہ کمان اس کو اڑا دے گا. قیمت میں تیر زیادہ قیمتی ہے, قیمت میں کیا ہے, تیر زیادہ مہنگا ہے اور کمان سستی ہے, لیکن اڑانے کے لیے کمان ہی کی ضرورت ہے میرے دوستو. بغیر کمان کے تیر اڑ نہیں سکتا, بغیر کمان کے تیر اڑ نہیں سکتا. لہذا کوئی آدمی آسمان پر تیر اڑتا ہوا دیکھے, آسمان پر تیر اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ یار اس کو کس نے چھوڑا ہے, ایک تیر کو چلایا کس نے, چلو اس کو تلاش کریں کہ تیر بڑا قیمتی ہے کہ چلایا کس نے, تو پتا یہ چلا کہ تیر خود نہیں اڑتا. دیکھیے آسمان پر پتنگ اڑتی ہے, ایک مثال اور سمجھے, آسمان پر پتنگ اڑتی ہے, اگر لہٰذا پتنگ اڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں نہیں کون اڑا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں کون اڑا رہے ہیں, جب پتنگ اڑتی ہے تو ایک کہتا نہیں نہیں خود اڑ رہی ہے, ارے بیوقوف آدمی خود تھوڑی پتنگ اڑتی ہے, کسی نے کہا کہ جی خود اڑ رہی ہے تو اگلا کیا کہے گا, نہیں بھائی خود نہیں اڑتی ہے, ارے بھائی ہوا چل رہی ہے. لہٰذا اگر ہوا نہ ہو تو پتنگ اڑ سکتی ہے, بغیر ہوا کے پتنگ اڑتی بھی نہیں ہے, لیکن ہوا ہو اڑانے والا نہ ہو تو پتنگ نہیں اڑتی ہے. اور پتنگ کی جو چال ہے نا رفتار, اس سے پتا چلتا ہے کہ اس پتنگ کا ڈور کے ذریعے سے اڑانے والے سے تعلق ہے, اور جب کٹ جاتی ہے پتنگ یا ڈور چھوٹ جاتی ہے اڑانے والے سے, پتنگ کی چال بچہ بھی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ چلو لوٹرے چلے. تو بس میرے دوستو, اسی طرح سے جن لوگوں کا تعلق اللہ والوں کے ذریعے ہوتا ہے, اللہ تک پہنچتے اللہ والوں کے ذریعے سے, تو علم ہے, عبادت ہے, کتابیں بہت پڑھ لی ہیں, عبادت بہت کرتے ہیں, لیکن کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتے, کسی سے اللہ تعالی تک پہنچنے کی رہنمائی نہیں لیتے, تو یہ کیا ہوگا اس میں. اور وہ شخص جو اللہ والوں کا صحبت یافتا ہے, اللہ والوں سے تربیت پاتا ہے, اس میں دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کہیں گے کیا فرق ہوگا, عبادت دونوں کی ایک ہوگی, کیا جو اللہ والوں کے ساتھ رہے گا وہ جمعے کی دو کے بجائے چار رکعت پڑے گا, کیا دو رکعت ہی پڑے گا, عصر کی چار رکعت پڑے گا, مغرب کی تین رکعت پڑے گا, لیکن فرق کیا ہوگا, فرق ہوگا کیفیت کا, کیفیت کا فرق ہوگا, محبت سے پڑے گا. اور ایک بات اور ہے, اللہ والوں کا تربیت یافتہ اور جو لوگ اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے ان میں ایک فرق اور ہے, وہ فرق پتہ ہے کیا, اب دونوں مسجد سے نکلیں گے, دونوں مسجد سے نکلے, ایک سامنے حسین لڑکا آ گیا جس کی داڑھی مونچھ نہیں ہے, یا حسین لڑکی آ گئی بہت خوبصورت ہے وہ, تو جو اللہ والوں کا تربیت یافتہ نہیں ہے, ابھی تو مسجد میں نماز پڑھ کے نکلا ہے, کیا کرے گا. اب یہ شخص نظر بچانے میں تھوڑی دیر تو کہے گا, یار ابھی تو میں دعاؤں میں رو رو کے آیا ہوں, تھوڑی دیر تو ذرا کرے گا, لیکن اس کے بعد چونکہ تربیت اور ٹریننگ نہیں ہے, اس کی مشق نہیں ہے گناہ سے بچنے کی, نتیجہ کیا ہوگا, پھر تھوڑی دیر میں اس کو دیکھے گا, پہلے چپکے چپکے دیکھے گا, پھر اس کے بعد دیکھے گا تھوڑی تھوڑی کر کے ایسے, پھر آ کے پھاڑ پھاڑ گیا, پھر منہ بھی کھول کر دیکھے گا. اور جو تربیت یافتہ ہے, ہاں جو تربیت یافتہ ہے میرے دوستو, اپنے دل کا خون کر دے گا, اپنی تمنا کو پاؤں کے تلے رون دے گا, لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرے گا, یہ فرق ہے. وہ حسینوں سے بکے گا نہیں, کسی کے حسن کو دیکھ کر وہ مرعوب نہیں ہوگا, کیوں؟ کیونکہ جو اللہ والوں سے اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کیا ہے، تو وہ کیا کہے گا، یہ حسن کیا ہے، میرے پاس تو خالص حسن موجود ہے، جس نے ان حسینوں کو حسن دیا ہے اور جس نے ان حسینوں کو نمک دیا ہے اور ہمیں حرام نمک چکھنے سے منع کیا ہے، بتائیے اللہ تعالیٰ، یہ حسینوں کو اللہ تعالیٰ نے نمک دیا اور ہمیں انہیں دیکھنے سے منع کیا نا، یعنی نمک چکھنے سے منع کیا، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نمک کھائے، جو اپنے مالک کا نمک کھاتا ہو پھر مالک کے خلاف کرے، اس کو کیا بولتے ہیں، نمک حرامی بولتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں، نمک حرامی. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر، ادھر آگے آ جاؤ، ادھر بیٹھو سامنے، جو شخص اور آگے آ جاؤ، قریب قریب بیٹھو، جو شخص اللہ تعالیٰ کا رزق کھائے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا رزق کھائے اور رزق کھا کر اللہ تعالیٰ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس کو نمک حرامی کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے، بتاؤ، فتوا دو. کیوں، رزق کس کے کھا رہے، اللہ کی، کھاتا کس کی ہے، اللہ کی، اور گاتا ہے نفس و شیطان کی، کھاتا اللہ کی ہے. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ادھر آؤ، تھوڑا اور نیچے کے بیٹھے گی، یہ دوست بھی ہمارے ان کی نظروں سے بس ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. کھاتا کس کی ہے، اللہ کی، اور گاتا کس کی ہے، نفس و شیطان کی. تو ایک آدمی جو زندگی بھر کوئی اس کو احسان کرے اور پھر وہ اسی کے خلاف بغاوت کرے اور اسی کی مرضی کے خلاف کرے، تو اس کو کہتے ہیں نمک حرامی. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نمک حرامی بننے سے بچایا ہے کہ دیکھو تم کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو، ورنہ تم ان کا جب حرام نمک چکھو گے، حرام نمک، کیونکہ حسینوں میں نمک ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں جی، بڑی نمکین ہے، رومانٹک جملہ ہے نا، کیا کہتے ہیں جی، بڑا نمکین ہے یا بڑی نمکین ہے، وہ کہتا ہے یار کالی ہے، ابھی کالی چھوڑ، نمک دیکھ کتنا ہے. نمک جو ہے وہ رنگ کا محتاج نہیں ہوتا جناب، باتیں رنگ گورا ہوتا ہے لیکن بالکل پھیکا چہرہ ہوتا ہے، بالکل پھیکا، اور باتوں کا رنگ گورا نہیں ہوتا لیکن کشش بلا کی ہے. اب اس کشش بلا کی سنو ایک شعر، میرے پیارے شیخ اور میرے پیارے مرشد کے شعر سنیں، اب شعر سنیے، کیا دیکھیے کیا رومانٹک ہے، اب سنیے. مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، دیکھو کیسا رومانٹک جملہ ہے نا، ملا کی زبان سے کبھی ایسا سنا، بتاؤ ملا کی زبان سے رومانٹک کی باتیں سنی، تو سوچ لو، سیکھ لو، یہ میرے پیارے شیخ کی باتیں ہیں، ورنہ آپ کو مسجد کے ممبروں پر یہ باتیں نہیں ملیں گی، یاد رکھیے گا، یہ باتیں آپ کو سنانے والے بہت کم لوگ ملیں گے، میرے شیخ اور ان کے غلام ہوں گے. اب سنیے، مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، اور مزہ آیا، یہ نہ سمجھتا ملا رومانٹک نہیں جانتا، دیکھو نا، دیکھو اس میں مزہ آیا گردن کے اشارے سے. مانا کہ حسینوں میں کشش کس، یہ تو ایک مصرع ہو گیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حسینوں میں حسن ہے، یہ لڑکا بڑا حسین ہے، اس کے چہرے پہ نمک ہے، یہ عورت بہت خوبصورت ہے، یہ میری رشتے دار بھی بڑی حسینہ ہے. لیکن اب یہ تو تسلیم ہم نے کیا، اب آگے دوسرا مثال سنیے اس کا. اب بندگی کی تکمیل ہو رہی ہے اور بندگی کو گندگی سے بچایا جا رہا ہے، بندگی کی تکمیل کی جا رہی ہے، کیسے بندگی کی تکمیل، یہ ہے کہ بندگی کی زندگی کو گندگی سے بچایا جائے. اب وہ تکمیل سنیے، پہلا مثال دوبارہ مقرر، مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، اب دوسرا مثال سنیے، اب بندگی کی تکمیل کیا ہو رہی ہے، مگر کروں میں کیا، میں بندہ ہوں کسی کا. کیا یہ ہے میرے شیخ اور مرشد کی باتیں، کیا دیکھو، مگر میں کروں میں کیا، میں تو نہیں، یہ میری بیوی تو نہیں ہے نا، جو جس عورت سڑک پر جا رہی ہے وہ میری بیوی تو نہیں ہے، جب میری بیوی نہیں ہے تو میرے لیے حلال نہیں ہے، اور جب میرے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، اگر میں اس کا نمک چکھوں گا تو کو نمک حرامی نہیں کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وفاداری سکھا دی. یہ حسینوں سے جو نظر بچانے کا حکم دیا, دراصل یہ حکم اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا سبق ہے. اور بتائیے وفاداری اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے, یا بے وفائی اچھی چیز ہے؟ نمک حرامی ہے, نمک حرام چکھنا, نمک حرام چکھنا حسینوں کا یہ اچھا کام ہے؟ یہ تو بے وفائی ہے میرے دوستوں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفائی ہے, مگر کروں میں کیا, میں بندہ ہوں کسی کا. یہ لڑکا میرا نہیں ہے, یہ لڑکا اس کا حسن اس کی بیوی کو مبارک ہو, اور اس عورت کا حسن اس کے شوہر کو مبارک ہو, اور میری بیوی میرے لیے. کیوں جناب, یہ بندگی نہیں ہے. اور پھر اور بات یہ ہے کہ اب کہیں کہ صاحب نمک چکھیں گے تو دیکھیے, ایک مرض ہے اس کا نام ہے بلڈ پریشر. بلڈ پریشر کے اندر خون فشار خون کہتے ہیں اس کو. جب کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ نمکین چیزیں نہ کھانا, نمک کھانے سے منع کرتا ہے نا. اب اس پر مثلا سنیے, شعر سنیے. جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. یہ حضرت کا شعر ہے. یہ کس لیے؟ جس کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے اس کے لیے کیا شعر ہے؟ جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. اگر نمکین کھائے گا تو کیا ہوگا؟ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, نتیجے تک فالجی تک ہو جاتا ہے جناب. اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے, دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے, فالج بھی ممکن ہے اور دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہونے سے ہوتا ہے. تو کیا شعر ہے؟ جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. اب یہ تو ہوا جسمانی بلڈ پریشر, اب روحانی بلڈ پریشر سنیے. جس صورت میں ہو نمک شامل, جس صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. یعنی نمکین شکلوں کو جو دیکھے گا لڑکوں کو یا لڑکیوں کو, تو بتائیے اس کا روحانی بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا. وہ کیسے بڑھے گا؟ اب دل بے چین ہو جائے گا, شہوت کی عادت پکڑ جائے گی, شہوت ہوگی نا, بدماشی. بس دل چاہے گا میں بدماشی کروں, کوئی نافرمانی, کوئی خبیث حرکت کروں. اگر لڑکے کو قابو کر لے گا تو اس لڑکے سے مقابلہ کرے گا. اس طرح سے مومن کا جو ایمان کی طہارت اور پاکی ہے وہ بہانے کے مقام میں چلی جائے گی. مومن کو اللہ تعالی نے کیسا شرف عطا فرمایا, ایمان کی طہارت, طہارت ایمان, پاکی ایمان, کتنا بڑا شرف ہے بتاؤ بھائی, بتائیے جناب, یہ کتنا عظیم الشان شرف ہے کہ نہیں ہے؟ پاکیزگی ہے ایمان, اور وہ پاکیزگی ایمان کہاں گئی؟ پخانے کے اوپر. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت اس لیے عطا فرمائی کہ ہم پخانے پر اس کو قربان کریں؟ یا اگر کسی عورت سے منہ کالا کرتا ہے تو پیشاب کا مقام ہے. اگر مان لو کہ یہ کام نہیں کرتا تو اب شہوت تو بھڑک گئی نا, آگے آگے ہو جاؤ. اب شہوت تو اس کی بھڑک گئی, شہوت میں آگ لگ گئی, بلڈ پریشر روحانی ہائی ہو گیا. اب زنا نہیں کر رہا, لڑکوں سے مکالا نہیں کر رہا, تو کیا کرتا ہے؟ غسل خانے میں اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں بھائی؟ اس نمبر پر بیٹھ کر کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. کیا منع فرمایا؟ کہ ان کو دیکھو مت, نہ دیکھو کسی کی وائف, وائف کہتے ہیں بیوی کو, نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائف. یہ ولیم فائف ایک نیند کی گولی ہے جسے نیند آتی ہے. نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائف, اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف, زندگی. لائف مانے زندگی, یعنی تمہاری زندگی خراب اور برباد ہو جائے گی, بے چین ہو جاؤ گے, ہتوڑے دل پہ ہیں, ہتوڑے دل پہ ہیں, مردے دماغ میں کھوٹے, ہتوڑے دل پہ ہیں. عاشق کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو صورتوں کا عاشق ہوتا ہے, کسی لڑکے یا لڑکی یا فلمی اداکارہ یا کسی گانے والی کا, اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے عشق میں جو پاگل ہے نا, اس کا یہ حال ہوتا ہے, ہتوڑے دل پہ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دل پر کوئی ہتوڑے برسا رہا ہے, ہتوڑے دل پہ ہیں اور مردے دماغ میں کھوٹے.
یعنی کوئی کھیل گھسڑ رہا ہے دماغ میں, ایسے چکر آتے ہیں, پاگل بنتا ہے, ہتوڑے دل پہ ہیں اور مغزے دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. پوچھو عاشق سے جا کر, آپ جائیے پوچھیے, کسی لڑکے کے چکر میں گھومنے والے یا کسی عورت کے چکر میں گھومنے والے سے جا کر پوچھو آپ کے چین اور سکون کا کیا عالم ہے. وہ کہتے ہیں میں تو اس عالم میں ہوں جہاں چین اور سکون تو تباہ و برباد ہے. سکون نام کو نہیں ہے, رات کو نیند نہیں آتے, تارے گنتا ہوں, یو دعا دنے فلور, ایک دو تین کر کے تارے گنتا ہوں, نیند نہیں آتی. ولیم فائیو کھائے گا, نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر کہہ رہے چلو ولیم ٹین کھا لو. ابھی بھی دماغ میں چونکہ خشکی بڑھ گئی, پھر کیا ہوا, ولیم ٹین سے بھی جب نیند نہیں آئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ آدھا پاگل بن گیا, نفسیاتی مریض بن گیا. اب ولیم ٹین کھاتے کھاتے تین بجاتا ہوا کتو بندر میں داخل ہو گیا. بلکہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے, تین بجانے کے بعد کتو بندر کے سے پہلے ایک اسٹیج اور بھی ہے, وہ اسٹیج ہوئی ہے کہ قمیض اتر جاتی ہے اس کی, اب پاگل گھومتا ہے ادھر ادھر, اور جب پاگل بنا اور بڑھتا ہے تو شلوار بھی اتر جاتی ہے. اور یار لوگ سمجھتے ہیں مجذوب جا رہے بدھو, کیا کہتے ہیں کوئی ننگا نظر آ جائے گا, اور یہ مجذوب ہے مجذوب, ہمیں مجذوب نہیں ہے یہ لانڈوں کے چکر میں گھومنے والا, یہ عورتوں کے چکر میں گھومنے والا پاگل ہے مجنون ہے. مجذوب تو اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں میرے دوست, مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ جذب فرما کر کھینچ کر اپنا بنا لیتے ہیں, اور جو اللہ کا بن جائے گا وہ پھر ننگا گھومے گا کیا, کہ صحابہ ننگے گھومتے تھے کیا, وہ مجذوب تھے, اللہ نے جذب فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اپنا بنایا تھا. ان کی صحبتوں سے مجنون مجذوب ہو جاتے تھے, سمجھ آ رہی ہے بات ہے آپ, تو لہٰذا اب وہ کیا ہوا, کیا کہہ رہے ہیں کہ جی مجذوب جا رہا ہے ننگا پاگل, اور کیا نتیجہ کیا ہوا, اگر پہلے دن ہی سے ہم دل کا نہ کہا کرتے, اگر پہلے دن سے دل کی بات نہ مانتا اللہ کی بات مان لیتا تو آج پاگل ہونے سے بچ جاتا. اب بجلی کے چھٹکے لگ رہے ہیں, زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے, بجلی کے چھٹکے مارے جا رہے ہیں, نیند کی گولیاں کھلائی جا رہی ہیں, اور وہ تو اپنی لیلا کی یاد میں ہائے لیلا تو کہاں ہے. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا پچھلے جمعے بھی, ایک سکھ تھا سردار جی, وہ سردار جی کی ایک معشوقہ تھی, اس نے اس کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ پھانسی, اور اس سے شادی کر لی. اب سردار جی کو پتا چل گیا, اس نے کہا اچھا اب اس نے بدلہ کیسے لیا. وہ سردار جی کیا کرتا تھا, روزانہ اس کے گھر کے آگے جا کر پخانا کر دیتا تھا. تو کسی نے پوچھا سردار جی یہ تو کیا کرتا ہے, اس نے کہا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا, میرے ساتھ اس نے لڑایا باقی دوسرے کے ساتھ, میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے بغیر میں بھوکا نہیں مر رہا. سوچا بھائی کیسے لگتی ہے, تیرے بغیر میں بھوکا نہیں مر رہا. تو میرے دوستو اور لیلا کے عاشق اکثر پاگل ہوتے ہیں, کیوں, کیونکہ لیلا تو خود اپنے کو سہار دے سکتی, ان کی وجہ سے نیند اڑتی ہیں, اور مولا کا عاشق کوئی پاگل نہیں ہوتا. خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, مگر کبھی اللہ والوں سے ایسا نہیں سنا جاتا. آج تک کسی اللہ والے سے ایسا نہیں سنا گیا کہ کسی اللہ والے میں خودکشی کی ہو. جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا, جس کے دل کو اللہ تعالیٰ چین اور سکون دے گا, وہ کیسے خودکشی کرے گا. لیلا کے بے شمار عاشق, لڑکوں کے چکر میں گھومنے والے, عورتوں کے چکر میں گھومنے والے, فلموں کے چکر میں گھومنے والے, سینکڑوں نہیں ہزاروں پاگل ملیں گے آپ کو. لیکن مولا کا عاشق, مولا کے مولا پر قربان ہونے والا پاگل نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا کہ تم ان آنکھوں سے اگر کسی کی ماں بہن دو بیٹی کو نہ دیکھو, تھوڑی سی تکلیف آئے گی, اس میں تکلیف ہے, لیکن یہ تکلیف بھی بہت تھوڑے دن کی ہے, تکلیف بھی بہت تھوڑے دن کی ہے, اور اس کے بعد جو راحت جو چین اور سکون ملے گا اور اس تکلیف میں بھی مزہ ملے گا, اس تکلیف میں بھی مزہ ملے گا. دیکھ لیے انسان جو ہے جس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے پہلے تو شیطان بھی اس کے کان میں کہتا ہے سو جا تھوڑی دیر, پانچ منٹ سو جا, ذرا دس منٹ اور, ابھی تو ابھی اذان ہوئی ہے تھوڑی دیر میں اٹھ جانا. اب اس کو اٹھتا ہے جسم میں درد ہوتا ہے اور کیسی کیفیت ہوتی ہے, لیکن وہ ہمت کر کے اٹھ جاتے ہیں, پھر وضو کرتا ہے, سردی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, چھینکیں آتی ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, مسجد میں آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تکلیف اٹھائی نا. لیکن نماز کے بعد اس سے کوئی پوچھے, نماز کے بعد اس سے کوئی پوچھے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں سکون کیسا ملا, کہتے تکلیف تو تھی لیکن جو سکون ملا میں اس سکون اور لذت کو اور اس نور کو اور انوارات کو بیان نہیں کر سکتا, وہ سکون ایسا زبردست تھا کہ میں اس کی لذت کو بیان نہیں کر سکتا. جو جناب تکلیف ہے نا, لیکن اس تکلیف کے بعد راحت کیسی ہے, سکون کیسا ہے, نور کیسا ہے. بس گناہ سے بچنے میں تکلیف تو ہے, تھوڑی سی تکلیف ہے, تھوڑی سی تکلیف, تھوڑے دن کی تکلیف, تھوڑی سی تکلیف, تھوڑے دن کی تکلیف. اچھا ایک صاحب ایک بات یاد آئی, میرے پیر و مرشد نے یہ بات سنائی تھی کہ ایک شخص نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت نظر بچاتا ہوں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, جب میں عورتوں کو اور لڑکوں کو جی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں, جب نہیں دیکھتا بہت تکلیف ہوتی ہے. حضرت نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ, جب دیکھتے ہو تب کیا ہوتا ہے, جب اگر کسی لڑکے کو یا عورت کو دیکھتے ہو تب کیا ہوتا ہے؟ حضرت تب بھی تکلیف ہوتی ہے نا, تب بھی تکلیف. کیوں, اب کیا تکلیف ہے؟ کاش یہ مل جائے, کاش 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 کاش, اور دل ہوا پاش پاش پاش, ٹوٹے گا نا دل, کاش کاش کرے گا, پاش پاش ہوگا. اور میرے مرشد سے سنایا اور رومی فرماتے ہیں کہ اب کہتے ہیں نا اگر میری ماں نے یہ میرے لیے دیکھ لی ہوتی مگر وہ والی مل گئی ہوتی. بار رومی فرماتے ہیں میرے شیخ نے سنایا کہ اگر کی شادی ہوئی مگر سے, اگر کی شادی ہوئی مگر سے, اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے کاش کے. اگر میں یہ کر لیتا مگر یہ ہو گیا, اگر میں یہ کہہ دیتا تو مگر یہ ہو گیا, اب کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. اگر کی شادی ہوئی مگر سے, اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے کاش کے. تو میرے پیارے دوستو, میرے بزرگوں, میرے مرشد نے فرمایا, حکیم الامت نے اس سے پوچھا کہ جب نظر بچاتے ہو تو تکلیف ہوتی ہے اور جب نظر ڈالتے ہو تو, اس نے کہا تب بھی تکلیف ہوتی ہے. اچھا پوچھ فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, جب نظر بچاتے ہو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا تین منٹ. پوچھا کہ جب نظر ڈالتے ہو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا تین دن, یعنی 72 گھنٹے. اور ایک دن میں 72 گھنٹے, ایک گھنٹے میں 60 منٹ, ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں, تین دن کے حساب سے لگا لیجیے, ہو گیا نا, یعنی 4500 منٹ کے قریب تقریباً بنے گا تقریباً. اب اس نے کہا کہ تین دن تکلیف ہوتی ہے, حضرت نے فرمایا عقل کا کیا تقاضا ہے, ایک تکلیف ہے 3 منٹ کی, ایک تکلیف ہے 3 دن کی, عقل کا تقاضا کیا ہے, کون سی تکلیف برداشت کر لے, 3 منٹ والی نا. اب دو تکلیفیں آ رہی ہیں, حدیث شریف میں کیا ہے, جب دو مصیبت لازمی آ رہی ہے, لازمی دو مصیبت ہے تو ہلکی والی مصیبت لے لو. لیکن میرے پیارے شیخ نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ نظر بچانے کی جو تکلیف اور نظر ڈالنے کی تکلیف میں بڑا فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ نظر بچانے کی جو تکلیف ہے اس سے سکون ملتا ہے, اور نظر ڈالنے کی جو تکلیف ہے اس سے بے چینی ملتی ہے. کیوں, نظر بچانے کی جو تکلیف ہے, نظر بچانے کی جو تکلیف ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو نور اور سکون ملتا ہے میرے دوست, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے, تو اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. یہ اس تکلیف کا کیا نام ہے, رحمتی تکلیف. اور جو نظر ڈالنے کی تکلیف ہے وہ لعنتی تکلیف ہے, کیونکہ نظر ڈالنے والے پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ لعنت فرما بد نظری کرنے والے پر جو کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتا ہے, جو لڑکوں کو دیکھتا ہے اللہ اس پر لعنت فرما. اب یہ تکلیف پر کیا نام ہے؟ اس تکلیف کا نام ہے لعنتی تکلیف, اور وہ تکلیف کا نام ہے رحمتی تکلیف. لہذا وہ تکلیف ہوتی ہے اللہ والے تکلیف اٹھاتے ہیں, یہ رحمتی تکلیف اٹھاتے ہیں اس سے مست رہتے ہیں, شادہ رہتے ہیں, فرحا غزل خاں مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور جو شخص لعنتی تکلیف اٹھاتا ہے پریشان بے چین پاگل ملے گا وہ, اور وہ اللہ والے نظر بچا کر تکلیف ہے لیکن مسکراتے ہوئے ملیں گے. کیسے؟ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, جیسے گنچل گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے, جیسے کانٹوں کے درمیان سے پھول کھلتا ہے نا, پھول گلاب کا پھول کہاں کھلتا ہے, ہر طرف کانٹے ہیں, اس کے درمیان میں گلاب کا پھول کھلتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ جو کانٹوں میں پھول کھلا سکتا ہے, میرے شیخ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ غموں کے درمیان میں اس کے دل میں مسکراہٹ کا پھول کھلا دیتا ہے. یہی جناب, یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ وہ شخص مسجد میں دو عبادت کرنے والے لوگ ہیں, جو مضمون میں نے شروع میں پیش کیا تھا, مسجد میں دو عبادت کرنے والے لوگ ہیں, ایک وہ ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں آتا جاتا ہے, اور ایک وہ ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے انکار کرتا ہے, کہتا ہے مجھے نہیں بس میں عبادت کروں گا اللہ مل جائے گا. تو میرے دوستوں میں نے بتایا تھا کہ ان دونوں میں فرق ہوگا, اور وہ فرق کیا ہوگا, جب کوئی حسین لڑکا جب کوئی حسین لڑکی سامنے آئے گی وہ ٹوپی کو اتار کر جیب میں رکھے گا, کنگھی کو نکال کر بال کو سیٹ کرے گا, داڑھی میں بھی کنگھی کرے گا, پھر آنکھوں میں بھی سرما لگائے گا, مسکرا کر دیکھے گا. اور جو شخص اللہ والوں کا صحبت یافتا ہوگا وہ اپنے دل کو دکھ توڑ دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑے گا, اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑے گا, اس کی نظر میں اللہ کا قانون سب سے قیمتی ہوگا. وہ یہی کہے گا آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. وہ کہے گا دل ٹوٹے گا, ٹوٹے گا, میرے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ پیار لیں گے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے. شیر سنیے گا, جب دل ٹوٹے گا نا تو یہ کہے گا کیا, میرے حسرت زدہ دل پر, حسرت زدہ دل کون سا ہے, وہ دل جو کہتا ہے اس عورت کو دیکھ لو اور لڑکے کو دیکھ لو, فلم دیکھ لو, گناہ کر لو, اب وہ دل کہتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اے دل ایک بات بتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا تیرا بندہ ہوں. دل یہ کہے گا بھائی تو اللہ کا بندہ ہے, جب بندہ اللہ کا ہو تو تیری کیوں مانوں, جب بندہ اللہ کا ہوں تو تیری کیوں مانوں, میں اللہ کی مانوں گا, اے دل تیری تو نہیں مانوں گا میں. دل نے کہا بات تو تو ٹھیک کہتا ہے لیکن بات یہ کہ مزہ نہیں آئے گا, مزہ تو اس عورت کو دیکھے گا نہیں, لڑکے کو دیکھے گا نہیں, فلم دیکھے گا نہیں, اپنی نامحرم رشتے داری کو اور سالی کو دیکھے گا نہیں, تجھے مزہ کیسے آئے گا. تو کیا کہے گا, کہے گا مزہ نہیں آئے گا, کہ یہ مزہ جس کے بعد بے چینیاں پریشانیاں ہیں اگر میں دیکھوں گا نہیں تکلیف تو ہوگی لیکن خالق مزہ مل جائے گا, اس کو مزے کو پیدا کرنے والا مجھے مل جائے گا, لذتوں کو پیدا کرنے والا مجھے مل جائے گا. جس وہ مولا جس نے دونوں جہان میں لذت پیدا کی ہے, دونوں جہانوں میں لذت جس نے رکھی ہے, وہ مولا مجھے مل جائے گا, یہ اس کا جواب ہوگا. تو اب اس کے دل نے کہا کہ دیکھ لے, وہ دیکھا نہیں, دل کو ٹوٹ گیا, دل ٹوٹا. اب وہ دل کی جو خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اس کو دیکھ لے, خواہش پر عمل نہیں کیا, وہ خواہش دل کی دل ہی میں رہ گئی اور دل میں دفن ہو گئی, دل میں رہ کر دل میں دفن ہو گئی. اب وہ خواہش کیا بن گئی, حسرت. جو خواہش پوری نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں, حسرت. جو خواہش پوری نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں, حسرت. اب شعر سنیے, حسرت کی تاریخ پتہ چل گئی. اب سنیے, میرے حسرت زدا دل پر, میرے حسرت زدا دل پر انہیں, انگلی دیکھنا میری کہاں ہے, اللہ تعالی کی طرف, میرے حسرت زدا دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسن زردہ دل کو وہ کیوں پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیسے, جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. کیا دیکھیں تعبیر, جیسے دیکھیں ایک بچہ ہے, اب اس کو بھی دوسرا مصرع بھی سمجھ لیجیے, ایک بچہ ہے اس کو پیچش لگی ہے, دست لگے ہیں اور دست ہے زبردست, دست ہے زبردست, اور یہ زبردست دست کے زیر دست ہوا جا رہا ہے, زبردست دست کے زیر دست ہوا جا رہا ہے, زیر ہو گیا. اب ماں نے کہیں سے شامی کباب آیا, جس کو موشن اور دست لگیا ہو ڈاکٹر اس کو شامی کباب کھانے کی اجازت دیتا ہے. گوشت کھانا بنا ہوتا ہے نا, چکن کڑھائی بھی کھانا بنا. اب جو شامی کباب آیا تو جو دوسرے بچے تھے اس کے بہن بھائی انہوں نے جلدی سے شامی کباب کھانا شروع کر دیا, اور ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم شامی کباب نہ کھانا. اب دوسرے بچے کیا کر رہے ہیں, شامی کباب لیتے اس کو دیکھ, بچے چڑھاتے ہیں نا کھا کر, یہ دیکھ کیسے کرتے ہیں وہ بچہ, اب جو بچہ اب وہ بچہ بھی دیکھتا ہے, اس کی بھی لالچ منہ میں پانی آتا ہے, اپنی ماں کو دیکھتا ہے, جب مجبور ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. اپنے دل کے کمزور دل نرم دل کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگتا ہے. جب بچہ روتا ہے کہتا ہے کہ ماں مجھے کباب کھانا ہے, رونے لگتا ہے. اب وہ ماں جانتی کباب کھاؤں کھلاؤں گی اگر اس کو تو اس کے دست میں اضافہ ہو جائے گا, تب ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے اور اس کا پیار لیتی ہے, اور روتے ہوئے کہتی کہ بیٹا فکر نہ کر تو اچھا ہو جائے گا, میں اس سے زیادہ کباب تجھے کھلاؤں گی, بریانی بھی کھلاؤں گی اور کوفتے اور بہت بڑھیا بڑھیا چیزیں تجھے کھلاؤں گی, لیکن یہ لوگ منہ دیکھتے رہ جائیں گے. تو بس میرے شیخ نے فرمایا کہ اسی طرح سے وہ ہے نا مولوی صاحب, ارے کیا صوفی بنتے ہو, دیکھو حسینوں کا ڈیزائن تو دیکھو کیسا کنچا پیس ہے, تجھے کیا پتا, دیکھ تو ذرا کیسا ٹائٹ مال ہے, کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے نا, کہتے ہیں کئی قسم کے اشارے ہیں. اب وہ کہتے دیکھ لے یار, ارے کیا ہوتا ہے, ایک کو دیکھنا توبہ کر لینا, کہتا ہے نہیں دست لگے ہو جس کو وہ کباب کھا کر توبہ کر لے تو کیا توبہ کرنے سے اس کے دست بند ہو جائیں گے. علاج تو علاج کے طریقے سے ہوتا ہے یار, علاج کے طریقے سے ہوتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے, وہ نظر بچا لیتا ہے, کہ دیکھ لینا یار کیا ہے, یہ لوگ ننگی تو فوراً نکلے. بعضے لوگ اتنے بے غیرت ہوتے ہیں, کوئی شخص اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے زبردستی اس کے ساتھ شیطان والا کام کرتے ہیں. صورت انسان میں شیطان ہوتے ہیں, شیطان صرف وہ نہیں ہے, انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اب وہ بیچارہ تبلیغ سے آیا کہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یار نہیں میں تصویر وسیع نہیں دیکھوں, ابھی دیکھ یہ دیکھ کیا زبردست چیز لایا ہوں, یہ دیکھ تصویریں دیکھ کیسا زبردست ماڈل ہے, تیری پسندیدہ ہے اداکارہ کی تصویر ہے, تیری پسندیدہ معشوقہ کی تصویریں لایا ہوں. اب وہ بیچارہ کرنا چاہتا ہے, اب وہ زبردستی اس کو کرتے ہیں. کیا ہے میرے دوستو, ایک شخص اللہ کے راستے میں چل جائے, ہم تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سے دعا کراتے کہ بھائی تو ہمارے لیے دعا کر, ہم بھی اللہ والے بن جائیں. کب تک ان چکروں میں گھوم کر اپنے پاجاموں کو ناپاک کرتے رہیں گے, کب تک بغیرتی اور کمینے پن کی زندگی گزاریں گے, آخر زندگی کوئی حد ہے کہ نہیں ہے, آخر ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے دوستو ہماری گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی. کیوں جناب, زندگی میں بھی ایسا وقت آتا ہے انسان کبھی ایسا بیمار پڑ جاتا ہے, ایسا بیمار پڑ جاتا ہے کہ کتنی حسینہ آ جائے اور کہے کہ مجھے گود میں لے کر پیار کرو اور میرے ساتھ یوتو کرو, اس قابل ہوتا ہے. اور پھر ایک تو زندگی, پھر بڑھاپا آنے والا ہے, بڑھاپے میں کسی قابل نہیں ہے, اس کا فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے اور پریڈ نہیں کر سکتا, لانگ مارچ پر نہیں جا سکتا, فوجی ریٹائر ہو گیا, کیا کرے گا میرے دوستوں, اور مرنا بھی تو ہے ایک دن کے نہیں, یہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, کبھی بڈھا نہیں ہونا, کبھی مرنا نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. یہاں پہ مرنے کے بعد توبہ کریں گے, نہیں اب کسی عورت کو نہیں دیکھنا, توبہ قبول ہوگی. اگر جیتے جی حسینوں کو دیکھنا چھوڑ دیں, اچھا دیکھنے سے کوئی فائدہ ہے, آج تک کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ ان کو میں دیکھتا ہوں میری گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہے, یا مجھے تو اتنا فائدہ ہے جس کو دیکھتا ہوں جیسے ہی دیکھتا ہوں اچھل کر میری گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. جن حسینوں کو دیکھتا مل جاتی ہے, یہ فلمیں یہ لڑکے جب ملتی نہیں ہے تو مفت میں اپنے دل کو جلاتا کیوں ہے, تڑپاتا کیوں ہے. میں تو چین کا اپنے میرے بزرگوں نے اللہ والوں نے جو چین سے زندگی گزارنے کا نسخہ بیان فرمایا, میں ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں چین سے.
چین ملے گا. دیکھنے سے تو بے چین ہوئے, ہماری سائیکل کی چین اتر گئی
اور اللہ کی محبت کی گاڑی بھی چل رہی. کیوں؟ کیونکہ چین اتر گئی, چین ہے نہیں, چین اتر گئی, اب سائیکل چل نہیں رہی. پھر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, نماز بھی پڑھتا ہوں میں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, تبلیغ میں بھی جاتا ہوں, ذکر بھی کرتا ہوں, لیکن چین پھر بھی نہیں مل رہا. چین کیسے ملے گا؟ ظالم نے عورتوں کو دیکھنا نہیں چھوڑا, فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑی, لڑکوں کو دیکھنا نہیں چھوڑا, تو چین کیسے ملے گا؟ باوجود عبادت کے, باوجود عبادت کے بے چین رہے گا. یاد رکھنا, اب ایک آدمی ہے اینٹی بایوٹک کیپسول کھا رہے ہیں, دست ہے کیپسول کھا رہے, لیکن ساتھ میں گوشت روٹی بھی کھا رہے, مرچے بھی کھا رہے, گلا خراب ہے, ڈاکٹر نے منع کیا کہ ٹھنڈا کھٹا مت کھانا, اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں ڈاکٹر, اور ساتھ میں سیون اپ کی بوتلیں پی رہے ٹھنڈی ٹھنڈی, اور لیمو چاٹ رہے ہیں. اچھا ہوگا, صحت ملے گی. بس میرے دوستو, عبادت ہے, علم پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, بزرگوں کے پاس جا رہا ہے, علماء سے محبت ہے, تبلیغ میں جا رہا ہے, تو گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی کرے, ورنہ وہ لذت کاملہ نہیں مل سکے گی اس کو, بے چین رہے گا, زمانہ لگا دے گا دین کے کام میں, لیکن چین اور سکون سے محروم رہے گا, چین سے سکون سے محروم رہے گا وہ شخص جو گناہ کرتا رہے گا. تو اب وہ بچہ, ماں کہتے اس کو کہتی ہے کہ بیٹا, رونے لگتی ہے خود بھی کہ بیٹا میرا دل تو ٹوٹ رہا ہے لیکن تو کباب مت کھا. بس میرے دوست, اسی طرح سے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سے نظریں بچاتے ہیں ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے جب ان کو دوسرے کہتے ہیں دیکھ ہم تو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے مزے کر رہے ہیں, کیسے کیسے ڈیرا دیکھتے ہیں, اور تجھے کیا ہے. وہ یہی کہتا ہے, اپنے دل کو کب سمجھاتا ہے کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال کر کے میرے دوستو ہم کو چین اور سکون کہاں سے ملے گا, کہاں پائیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ جس کے قبضے میں چین اور سکون ہے اس کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کی جو صحبت, اللہ والوں کی جو صحبت میں اللہ کی محبت سیکھتا ہے اس میں, اور وہ شخص تو نہیں سیکھتا, عبادت کرتا ہے وہ بھی, لیکن جب کوئی حسین لڑکی اور لڑکا سامنے آئے گا وہ فوراً اس کو دیکھے گا, تھوڑی دیر تو کہے گا کہ میں نظر بچاؤں, تھوڑی دیر ذرا لڑے گا نفس سے, لیکن نفس کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی, نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دیکھے گا, ٹوپی بھی اتر جائیں گی, شلوارے اتر جائیں گی. اور عزت اور آبرو, مومن کی عزت کتنی بڑی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحابی ہیں, کعبہ شریف کو فرمایا, کعبہ شریف کو خطاب کر کے فرمایا اللہ کے گھر کو, اے کعبہ تیری عظمت سراخوں پر, اے اللہ کے گھر بیت اللہ, اے کعبہ تیری عظمت سراخوں پر, لیکن مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہے, کہ تیری عظمت, تیری عزت, تیرا شرف سراخوں پر تسلیم کرتے ہیں اس کو, لیکن مومن کی عزت اس سے زیادہ ہے. ہائے مومن, جس کی عزت کعبے سے زیادہ ہے, کعبے سے زیادہ ہے جس کی عزت. کیوں؟ کیونکہ مومن کا جو دل ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے, مومن کا جو دل ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ, دیکھیں ایک حدیث شریف اور یاد آئی, کیسے اللہ کا گھر بنے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, انا عند المن کثرت قلوب, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. اور دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ تہجد پڑھنے سے دل ٹوٹتا ہے, فجر پڑھنے سے دل ٹوٹتا ہے, قرآن مجید پڑھنے سے دل ٹوٹتا ہے, تلاوت کرنے سے دل ٹوٹتا ہے, تقریر کرنے یا سننے سے دل ٹوٹتا ہے, نہیں, نظر بچانے سے دل ٹوٹتا ہے. کیوں جناب؟ دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ نظر بچانے سے. اب سنت پر عمل کر رہا ہے, داڑھی رکھ رہا ہے, اب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, ابھی کیا شکل بنا دی تو نے, پہاڑی بکرے جیسی. یاد رکھنا, اگر داڑھی کا کسی نے مذاق اڑا دیا تو لا شک کا فی کفری, اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. کسی نے اگر ادنا سنت کا بھی, ایک سنت کا مذاق اڑا دیا تو اس کے کفر میں, ایک داڑھی کاٹنا گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہے یہ شخص. داڑھی کاٹنا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے, بڑا گناہ ہے. داڑھی کا کاٹنا سمجھتے ہیں گناہ صغیرہ, یاد رکھیے گا, داڑھی کاٹنا گناہ صغیرہ نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے میرے دوست. لیکن کہتا کیا ہے,
اللہ والوں سے کہتا ہے, علماء سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے, میں گناہ گار ہوں, میں بھی داڑھی رکھ لوں.
اپنا دل ٹوٹا ہوا ہے, رکھنا نہیں ہے. کس لیے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر, زمانے سے محروم ہو کر داڑھی رکھنا نہیں ہے, لیکن کہتا یہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں. کہتا کیا ہے کہ میں گناہ گار ہوں, کہ داڑھی ہے پوری نہیں رکھتا. تو یہ شخص مومن ہے, جس کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں ہے, بالکل مومن ہے یہ. لیکن کسی آدمی نے داڑھی رکھی, آدمی ہے اس نے داڑھی رکھی اور داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے, تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے, حالانکہ خود داڑھی رکھی ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. اس لیے میرے دوستو, دین کے معاملے میں زبان کا بند رکھنا ضروری ہے. زبان کو بند رکھیں, یا تو علم اتنا حاصل کرے, علم حاصل کرے کہ پھر کسی دین کے مسئلے پر سیر بحث حاصل کرے, خوب اس پر تحقیق کرے, ماشاء اللہ کیا کہنا, لیکن علم حاصل کرے. اب ایک آدمی ہے, یا ہمارے یہاں کتنے مشین پہ کام کرنے والے ہیں, ویلڈر وغیرہ ہیں, اب میں ان کے پاس پہنچاؤں, یار تم ایسے کیوں نہیں ایسے کرو, یا مولوی صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں, جی میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں. یا مولوی صاحب جا کے مسجد میں نماز پڑھاؤ, یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہی بولے گا نا بھائی, نہیں تم پینٹ ایسے کرو, ویلڈنگ ایسے کرو. مولوی صاحب مہربانی کر کے آپ مسجد میں تشریف رکھیے, ہم آپ سے مسئلے سیکھیں گے, ہم آپ کی خدمت بھی کر لیں گے, دین سیکھ لیں گے, لیکن آپ کا کام یہاں پر نہیں ہے. جو ساری زندگی ویلڈنگ میں مشینوں میں گھسا ہو اور ساری زندگی کاروبار کالج میں گھسا ہو, علم سیکھا نہیں ہے, جانتا نہیں ہے, پھر آ کر مولویوں کو مشورہ دینے لگے, ہمارا ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح سے وہ مولوی جو جا کر مشین والے کے سر پہ کھڑا ہو جائے تو اس کو کہیں گے مولوی صاحب آپ اچھے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں ہم, لیکن خدا کے لیے آپ تشریف لے جائیے, ہم آپ چلیں, ہم آپ کو چائے پلا دیں گے, آپ چائے پیجیے, دودھ پتی چائے پلائیں گے, ساتھ میں بسکٹ بھی کھلا دیں گے, سموسا چکن کڑھائی بھی آپ کو اچھا کھلا دیں گے, لیکن آپ ہمارے کام میں دخل مت دیجیے. کیوں صاحب, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس کا کام ہے. دادا اسی طرح سے میرے دوست, علم حاصل ہے نہیں, علم سیکھا نہیں, اب اس کے بعد دین کے مسئلوں پہ بولنا, یہ جسارت, یہ جرات مندی, یہ شخص جو ہے جہنم پر چڑھی ہے. جو شخص علم کے معاملے میں چڑھی ہو, فتویٰ دینے میں چڑھی ہو, وہ جہنم میں جانے میں چڑھی ہے. اس لیے میرے دوستوں, اس چیز کا خوب خیال کریں. دادا داڑھی رکھنا, ہم مسئلہ تو بتائیں گے, دیکھیے ایک مسئلہ عجیب ہے کہ داڑھی, اگر کسی آدمی کی داڑھی نہیں ہے, ایک دکھی داڑھی نہیں ہے, یا تو کاٹتا ہے یا تھوڑی تھوڑی رکھتا ہے, تو اس کو مسئلہ تو بتایا جائے گا کہ جناب ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اور داڑھی رکھنا بھی کیسے, ایک مٹھی سامنے سے, ایک مٹھی دائیں طرف سے اور ایک مٹھی بائیں طرف سے, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, یہ مسئلہ اس کو بتایا جائے گا. اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ دیکھو, اچھا ایک عجیب بات ہے, دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے, مسئلہ سیکھ لیا. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا, چاہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے تب بھی اس کو اجر اور ثواب مل جاتا ہے. لہذا ایک مسئلہ کیا سیکھ لیا, کہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, ایک مسئلہ سیکھ لیا, 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب مل گیا. اور مٹھی اپنی ہو, حجام کی, حجام کے بچے کی نہ ہو, یا اپنے بچے کی نہ ہو, دوسرا مسئلہ سیکھ لیا, 2000 رکعت سے زیادہ ثواب ہو گیا. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ بھی واجب ہے, تیسرا مسئلہ سیکھ لیا, 3000 سے زیادہ ثواب ہو گیا. ہو گیا نا بھائی, 3 مسئلے آ گئے نا. چوتھا مسئلہ سن لیجئے کہ بالوں کو کالا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, چوتھا مسئلہ ہو گیا, 4 مسئلے ہو گئے, 4000 سے زیادہ کا ثواب مل گیا. مل رہے مفت میں, مزے ہیں کہ نہیں ہے؟ 4 مسئلے ہو گئے, ابھی اور بھی ہے. داڑھی جو شروع ہوتی ہے یہ داڑھ سے, ادھر سے, یہ داڑھ یہاں رکھے, یہاں سے شروع ہوتی ہے داڑھی, اس سے نیچے رکھے, 4-5 مسئلے ہو گئے, 5000 سے زیادہ ثواب مل گیا. بتاؤ کیسا مفت میں ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, صرف سننے پر, صرف سیکھ رہے, سیکھ لیا نا. اچھا 5 ہو گئے, چھٹا سن لو, بالوں کو کالا رنگ لگانا بتایا میں نے حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن لال رنگ لگانا جائز ہے, 6 مسئلہ ہو گیا, 6000 سے زیادہ ثواب ہو گیا. ہو گیا بھائی. اب ساتھوں بھی سن لو, خط بنانے کا طریقہ, کہ وہ بال, گلے کے وہ بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے, جو سینے کی طرف جا رہے ہیں نیچے کی طرف ان کو خط بنا سکتا ہے. کتنے ہو گئے, 7 مسئلے, 7000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا, اور اب داڑھی حد بھی ہے, وہ حد کیا ہے, یہ بعضے لوگ داڑھی کاٹتے کاٹتے خط بناتے بناتے یہاں پتلی سی لکیر چھوڑ دیتے. تو میرے دوستو, اب داڑھی کیسے رکھی جائے گی, ایسے جگہ, یہ منہ کھولے, چلو ہاتھ مجبوری ہے, اگر کوئی اور جگہ ہوتی تو میں آپ کو مرغی کی ٹانگ رکھ کر مسئلہ سکھاتا. مرغی کی ٹانگ رکھی ہے ایسے دونوں ٹانگوں کے درمیان, زیر ٹانگ جو بال ہے اس کو سلامت رکھیے, یعنی ایسے ایسے یہ ہو گیا نا. اب اس کے نیچے جو بال ہے اس کو نہ کاٹیے, اس سے اوپر جو بال ہے اس کو وہ گال کو فارغ البال کر سکتا ہے. ہو گیا آٹھ مسئلے, 8,000 رکھا سفید ہزار سواب ملا. ارے جزاک اللہ تو بول دو, مفت میں 8,000 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر میں ہم لوگ. چلو نواں مسئلہ سن لو. نواں مسئلہ کیا ہے کہ مونچھوں کو یہ کنارہ اوپر کے ہونٹ کا یہ کنارہ کھولنا, اوپر کے ہونٹ کا یہ کنارہ کھولنا اور مونچھیں اس سے میں نہ آئے یہ کھولنا میرے دوستو یہ ضروری ہے. اس کنارے کو نہ چھپائے, ہو گیا نا. کیونکہ اگر کسی نے کنارے پر مونچھ رکھی بڑی مونچھیں کہلائیں گی, اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑی مونچھیں رکھے گا من تو والا شاری بہو لم ینل شفاتی, جو بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. نو مسئلے ہو گئے, کتنا ثواب ہوا؟ 9,000 رکعت نفل سے زیادہ. 9,000 رکعت نفل کے برابر نہیں ہے, یہ مت سمجھنا برابر, اس سے زیادہ. 9 مسئلے ہو گئے, اب دفاع سن لیجیے, سال کے دل کا اشرت کاملہ ہو جائے. دسواں مسئلہ یہ ہے کہ اپنی مونچھوں کو بالکل باریک کرنا, قینچی کے ساتھ, بلیڈ سے نہیں, قینچی سے بالکل باریک کرنا مونچھوں کو, بالکل باریک کی کھال نظر آنے لگے, جیسا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اور دوسرے صحابہ کا طریقہ موجود ہے. تو یہ میرے دوستوں مونچھوں کو باریک کرنا یہ افضل درجہ ہے. ہو گئے 10 مسئلے جن کا اشارت کاملہ, اور 10,000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب مل گیا. اتنی دیر اتنی نفل لگاتے کون پڑھتا؟ اس لیے تو کہا علم سیکھنا بڑی نعمت کی چیز ہے, بہت بڑی, اتنا اجر اور ثواب, اتنا اجر اور ثواب. اچھا ایک مسئلہ اور بھی سن لو, چلتے چلتے یاد آئی گیا, 11 ہو جائیں گے یا اور بھی زیادہ ہو جائے, آپ میں کہاں تک گنوں گا, بس 10 تک گنوا دیا میرے. انگوٹھی پہننے کا مسئلہ, ہمارے یاروں کو انگوٹھی پہننے کا بڑا شوق ہے. پوچھو کیوں پہنتے ہیں؟ یہ سنت ہے, انگوٹھی پہننا سنت ہے. اچھا جناب آپ عاشق سے سنت ہے؟ جی سنت سے عشق ہے. نماز کی سنت ہے معلوم ہے؟ تو پتہ چلے گا نماز کی سنت کی خبر نہیں ہے. داڑھی کی سنت اس کی خبر نہیں, مونچھوں کی سنت, انگوٹھی میں ذرا مزہ ہے, نفس کو تھوڑا سا نفس کو مزہ ملتا ہے. انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء اور قاضی یہ انگوٹھی پہنتے تھے, اس لیے کہ مہر لگانے کے لیے. جب فرمان نبوت آج صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرماتے تھے, خلفاء جاری فرماتے تھے, قاضی فیصلہ لکھتا تھا, تو پھر وہ مہر لگاتا تھا, اس لیے وہ انگوٹھی تھی. چلو لیکن انگوٹھی پہننا جائز ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے علماء دیکھیں کسی کے ہاتھ میں آپ کو انگوٹھی نہیں ملے گی, لیکن انگوٹھی پہننا جائز ہے. لیکن کون سی؟ صرف چاندی کی انگوٹھی, صرف چاندی کی انگوٹھی, اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو. اگر 4.5 ماشے کے برابر بھی ہو گئی تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو جب چاندی کی اجازت ہے, اگر کوئی سونے کی پہن لے, پیتل کی, لوگ وہ پہنتے ہیں انگوٹھیاں بواسیر کے علاج کے لیے, کہ چیز سے بواسیر, چھلا, بواسیر کا چھلا ہے یہ. تو میں نے پوچھا ایک صاحب سے, تمہاری بواسیر بند ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی اگر بواسیر تمہیں بند ہی کروانی ہے تو اس چھلے کو یہاں کے بجائے وہیں لگوا دو, یہاں تو لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انگوٹھی میں تم نے چھلا پہنا ہوا ہے اور بواسیر نیچے سے نکل رہی ہے, وہی لگاؤ اس کو, پھر بند ہوگی بواسیر. تو میرے دوست انگوٹھی کا مسئلہ بھی سیکھ لیا نا. اب مضمون جو میں نے شروع میں پیش کیا تھا, بس وہ مضمون سناتا ہوں اور اپنا پورا. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا, پیر باشد نردبان آسمان. نردبان کہتے ہیں سیڑھی کو, آسمان سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی جاتا ہے, اور پیر سے مراد اللہ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے. اس لیے بعض لوگ پیر کا نام آتے ہی سمجھتے ہیں یہ موٹی تون والا,
پیر کا نام آدھو تھی موٹی تون، جیسے ایک پیر تھا اتنی 3 فٹ کی تون تھی اس کی، دادا جب چلتے ہیں نا تو پیر بعد میں آتے ہیں، پہلے اس کی تون آتی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کی حضور یہ آپ کی اتنی موٹی تون کو ہے؟ اسے ہٹ سارا ایک میں نے اپنے نفس کتے کو مار دیا، لاش پھول گئی اس لیے میرا پیٹ پھول گیا. ایسے چکر بات ہے. اور پیر کا نام آتے ہی وظیفے تعویذ کا نام آ جائے گا، تعویذ ذہن میں آئے گا، قبر ذہن میں آئے گی، بریانی کی دیگی ذہن میں آئے گی، اور عورتوں کا ہجوم ذہن میں آئے گا. دادا ایسے بدماش بھی ہے کہ کوئی عورت آتی ہے نا، کہتے ہوئے نارا کھولو نارا. اب کوئی کیا وہ نارا بنا رہا وہ کھولو، اور کسی نے نارا کھول دیا، بس فیض مل گیا اس کو، پیر کا فیض اس کو مل گیا. ایسے بھی بدماش ہے. تو یاد رکھیے گا یہ جعلی لوگوں کی وجہ سے بعض لوگ اصلی پیروں کی رد کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ جائز نہیں ہے. دیکھیے جعلی چیز کب بنتی ہے؟ جب اصلی چیز موجود ہو. نقلی گھی کب آیا؟ جب اصلی گھی تھا. اگر نقلی گھی نہ ہوتا اصلی گھی بنتا؟ اصلی گھی نہ ہوتا تو نقلی بنتا؟ اگر اصلی ملا نہ ہوتا تو جعلی ملا کیسے بنتا؟ اصلی تبلیغی نہ ہوتا تو جعلی تبلیغی کیسے بنتا؟ اصلی پیر نہ ہوتا تو جعلی پیر کیسے بنتا؟ اصلی دین کے کام کرنے والے نہ ہوتے تو جعلی کیسے بنتے؟ سمجھ آ رہی بات بھائی؟ فوٹو اسٹیٹ ہے. اب آپ نے جا کر کہا کہ مجھے شناختی کارڈ کی نقل دے دو، اسے کہا لائیے اصل دیجیے. نہیں آپ نقل دے دیجیے، بس جعلی والا دے دیجیے. ارے بھائی اصل تو دو، تب تو میں نقل بناؤں گا اس کی، فوٹو اسٹیٹ کب کروں گا جب تم مجھے اصلی دو گے. نہیں نہیں آپ ایسے ہی دے دیجیے، کیونکہ میں اصلی کو مانتا نہیں ہوں، جب میں جعلی کو مانتا ہوں. کہ میاں جا تو کدو پتھر جا کر اپنا علاج کروا. تو اصل دیتا ہے تب نقل ہوتی ہے. تو یاد رکھنا جعلی پیروں کی موجودگی بتاتی ہے اصلی پیر موجود ہے، جعلی ملا کی موجودگی بتاتی ہے اصلی ملا موجود ہے. لہذا کوئی اگر دھوکے باز مولوی مل جائے ملا، کوئی دھوکے باز تبلیغی مل جائے، کوئی دھوکے باز پیر مل جائے، کوئی دھوکے باز صوفی مل جائے، تو کیا سارے صوفی بیکار ہیں؟ سارے تبلیغی بیکار ہیں؟ سارے مولوی بیکار ہیں؟ سارے پیر بیکار ہیں؟ بھائی بتاؤ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس میں بھی کلام میں احتیاط کی ضرورت ہے. اگر کسی شہر میں 2, 4, 10, 12 تاجر دھوکے باز ہوں تو کیا سارے تاجر دھوکے باز ہوتے ہیں؟ اگر 2-4 آدمی دھوکہ دیتے تو سب تو دھوکہ نہیں دیتے نا بھائی، دھوکہ دینے والے بلکہ عموماً کم ہوتے ہیں. اس لیے پیر کے معنی، اب ہے پیر کیا؟ پیر وہ ہے جو دل کا پیرا نکالتے ہیں، یہ ہندی لفظ ہے. پیرا کے معنی گندگی کے ہیں، دل یعنی دل سے غیر اللہ کی گندگی کے نکالنے والے کو پیر بولتے ہیں. اصل میں پیر کے معنی، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی بزرگ کے ہیں، بڑے کے. تو لوگوں نے پیر کو پیر اس لیے کہنا شروع کیا کیونکہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، ان سے مشورہ کرنا، دینی تربیت حاصل کرنا، اس لیے اس کا نام پیر رکھ دیا، اس لیے اس کو پیر کہتے ہیں. یعنی پیر معنی بڑے کے ہیں، بزرگ کے، یا بزرگ کے معنی ہیں. مجاز مرسل کے طور پر میں استعمال کیا پیر، کہ پیر مانے یعنی اسے اب جب اصطلاح میں پیر کا نام دیں گے تو اس سے مراد وہ پیر ہے جو بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا کر اللہ تعالیٰ سے ملا دے، اس کو پیر کہتے ہیں، اور یہ پیر اصلی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب معروفی کیا فرماتے ہیں کہ پیر کی وضاحت ضروری تھی. جب بعض لوگ پیر کا نام آتے ہی وہ گلے میں مالا اور ہاتھ میں موٹے دانوں کی تسبیح اور جعلی پیروں کا خیال آ جاتا ہے، جہاں عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں اور بڈھی نہیں دباتے، نہیں دباتے جوان سے دباتے. پوچھو جناب کیا بات ہے، آپ بڈھی سے ٹانگیں کیوں نہیں دباتے؟ اصل میں جوان سے دبانے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے بدماش ہے. اور افسوس تو یہ ہے، عورتوں کی تو عقل ہے آدھی، چلو آدھی ہے، افسوس تو ان کے مردوں پر ہے. اپنی بیٹی کو لے جائیں گے، کہیں گے پیر کہے گا وہ پردہ کھولو، چہرہ کھولو، تجھے قیامت کے دن پہچانوں گا کیسے میں، ایسے. تو وہ باپ کہتا ہو کھول، ابا کیا کیسے یہ تم نام ہے، ہمارے پیر صاحب کو کچھ نہیں بولنا. اس
بے غیرت کو تو جوتے لگانے چاہیے.
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جن کی غلامی سے پیری ملتی ہے, جو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پیری ملتی ہے نا, سنت پر عمل کرنے سے, گناہ سے بچنے سے, تو آپ کی غلامی سے پیری ملتی ہے. آپ کو عورتوں سے پردہ فرماتے تھے, آپ عورتوں سے پردہ فرماتے تھے, اور جب کہ ایک دفعہ بیعت فرما رہے تھے تو عورتوں نے درخواست پیش کی, موت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ عورتوں نے کہ آپ ہمیں ہاتھ نہ دے دیجیے جس طرح آپ مردوں کا ہاتھ لیتے ہیں,
تو آپ نے فرمایا انی لا اصافح النساء, میں عورتوں سے مصافہ نہیں کرتا, ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتا. اب یہاں پیر صاحب کا عالم یہ کہ ہاتھ سے ہاتھ کیا ملانا, چھپی پا لیتے ہیں اور پپی بھی لے لیتے ہیں, جب بھی پانا سمجھتے ہو نا یہ گلے سے لگا لینا, ایسے بےغیرت. اور باپ کے سامنے, اور باپ خوش ہے, ہائے میری بیٹی کا چما لے لیا, تو اس کا تو کام بن گیا. کیا دادا کام تو رات کو بنے گا جب وہ نارا بھی کھلوائے گا.
اس لیے میرے دوستو مولوی رحمت اللہ نے فرمایا پیر باشد, جو سچے پیر سچے اللہ والے ہیں, یہاں مراد اللہ والے ہیں, پیر باشد نردبانے آسمان, یہ اللہ والے جو ہے یا مرشدین کاملین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ذریعہ ہے. یہ مولانا میرے مرشد نے جب یہ شعر پڑھایا تو شعر پڑھا کر فرمایا کہ مولانا نے یہاں دعویٰ قائم فرمایا, اور یہ دلیل دعویٰ اگلے مصرے میں ہے, یہاں دعویٰ ہے کہ اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں, یہ مولانا رومی نے دعویٰ فرمایا, اور اس دعوے کی دلیل اگلے مصرے میں تھی. تو یہ دعوے کی دلیل مانگتے ہیں نا, لانا دعوے کی دلیل اگلے مصرے میں دی, وہ کیا دلیل دی؟ فرماتے ہیں تیر برا اس کے گردن, ابھی مصرا پورا نہیں ہے, تیر برا اس کے گردن, یہ تیر اڑتا کیسے ہے, یہ تیر اڑتا کیسے ہے, لاکھوں روپے کا تیر ہے, سونے کا تیر ہے, اس پہ سونا کا تیر ہیرے لگے ہوئے ہیں, موتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے کا تیر ہے, اڑ سکتے ہیں خود بتاؤ بھائی, کسی تیر کو خود اڑتے ہوئے دیکھا, کہ تیر نے فلیٹ اڑائی اور اڑتا ہوا چلا گیا جہاں جانا تھا چلا گیا, بلکہ کوئی تیر کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے, اس کی کمان کا موجود ہے, ذرا تلاش کرو ایک تیر کس نے پھینکا ہے. تو فرما کیا تیرے پر رہا اس کے گرتا, تیر کیسے اڑتا ہے, اب مولانا سلسلہ مکمل فرما رہے ہیں, اس کما کمان میں تیر اڑایا جاتا ہے. فرماتے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کا ذریعہ چاہیے, اللہ والوں کا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت, کیسے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا قرب کس نے سکھایا بتائیے جناب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا, تو بس جس طرح سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھی, اللہ کا قرب حاصل کیا, اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اللہ والے علماء ربانیین ان کی صحبتوں سے بھی ہم آج اللہ والے بنے ہیں اور بنتے رہیں گے. اس لیے کیا فرمایا کہ عبادت ہے, جانتا ہے تیر, جانتا ہے کہ میں کمان میں لگوں گا اڑوں گا تو منزل پر پہنچ جاؤں گا, لیکن کمان میں جڑتا نہیں ہے, کمان میں لگتا نہیں ہے, پہنچ سکتے ہیں کئی کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہے تیر, کیوں کمان میں اڑ کر, لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں ایسے ہی جاؤں گا, خود کھسک کے پہنچ جاؤں گا, یہ ہاتھ کا مجھے کوئی پھینکے کمان میں نہ لگائے تو کیا نتیجہ ہوگا, کتنا زمانہ چلتا رہے گا لیکن پہنچ نہیں سکے گا. ایسے ہی جو لوگ بغیر اللہ والوں کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں, کہیں ان کو نفس دبوچ دیتا ہے, کہیں حسینوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, کہیں لانڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, کہیں دل میں گندے خیالات پکانے میں مصروف ہے, اور کہیں تکبر کا مرض ان کو پکڑ لیتا ہے, کہیں ریا اور دکھاوا ہوتا ہے میرے دوستو, جس کی وجہ سے وہ جو محنت ہے دین کی محنت ہے اور وہ دین پھیلانے کی محنت ہے, اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی محنت ہے, پتا چلا وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے بجائے وہ مزید اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے, اور اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے, اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ والا بن رہا ہوں. اس لیے معرومی رحمت اللہ نے کیا پیارے آئے, کتنے پیارے انسان تھے, کیا فرماتے ہیں, ہاں پیر باشد نردبانے آسماں, پیر کون ہے, فرماتے ہیں یہ اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے, یہ آپ کو اللہ کی محبت سکھائیں گے, مال پہ چلتا نہیں کریں گے, جیب پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے, مرغیاں نہیں دبائیں گے, یہ آپ کو اللہ کی محبت اللہ کے لیے سکھائیں گے, آپ سے جو ہے اس کا
وظیفہ اور اس کا اجر آج سے نہیں مانگیں گے بلکہ وہی کہیں گے جو انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا, ہم تم سے اس کا سوال اجر نہیں مانگتے, ان اجریا الا علی رب العالمین, ہمارا تم کو اللہ سے ملانا, تم کو اللہ والا بنانا, اللہ کی محبت سکھانا, گناہ سے چھوڑنے کی تدبیریں بتانا, اس کا اور اس سے تم اللہ والے جو بن جاؤ گے, اس کا اجر ہم تم سے نہیں لیں گے بلکہ اس کا اجر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, ہر گناہ سے نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما, بے شرمی کمینے پن اور بے حیائی کے کاموں سے اللہ آپ کو بچا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ, ہمارا دل, ہمارا جسم یا اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% اپنا بنا دیجیے, ایسا اپنا قرب خاص ہم سب کو جب فرما کے عطا فرما دیجیے کہ ہم یہ کہہ سکیں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. یا اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ تعالیٰ جس کی جو حاجات ہے اپنے کرم سے پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو کوئٹہ وغیرہ میں جو زلزلہ ہے, جو زلزلہ زدگان ہے, متاثرین ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر اجر عظیم عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری اور ان کی ضروریات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اور مزید ہمارے اس ملک کو زلزلوں سے, آفات سے, مصیبتوں سے حفاظت نصیب فرما دیجیے. اے کریم مالک, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اپنی رحمت عطا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کی آہوں کا صدقہ, ان کے آنسوؤں کا صدقہ, ان کی محنتوں کا صدقہ اور ان کے پسینوں کا صدقہ, ان کے اخلاص کا صدقہ کہ جن کی اخلاص آہوں سے یا اللہ یہ مملکت عظیمہ پاکستان عطا فرمایا, یا اللہ ان کے صدقے میں اس ملک کی حفاظت فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ یہاں کی زراعت میں, یہاں کی زراعت میں, یہاں کی تجارت میں, یہاں کی معیشت میں برکت عطا فرما, سود سے پاک فرما, سودی کاروبار, سودی یا اللہ تعالیٰ قرضے اور سودی لین دین سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو رزق حلال, عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. سارے عالم میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ دشمن جو مسلمانوں کی طرف, اسلام کی طرف اور پاکستان کی طرف اور اسلامی ممالک کی طرف نظر جمائے ہیں, یا اللہ ان کی نگاہوں کو پھیر دیجیے, ان کی آنکھوں کو اندھا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے آگ کی بارش فرما دیجیے, زمین کو حکم دیجیے کہ ان کو نکل جائے. یا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, نافرمان ہیں, لیکن آپ کے نام لینے والے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ بڑے, آپ کا نام بڑا, اپنے نام کے صدقے میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ اپنے نام پہ پاک کے صدقے میں ہم سب کی, سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. اور یا اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے, ہر مصیبت سے, ہر فتنے سے, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اور بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.